من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے پروردگار نے کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ کیا ان کے فریب کو ناکام نہیں کر دیا؟ اور ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ اور جماعتوں کی جماعتیں پرندوں کی بھیجی، انہوں نے ان کے اوپر پتھر کی کنکڑیاں پھینکی. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. محترم حضرات، اصحاب فیل کا واقعہ گزشتہ کل تک اس مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا کہ ابرہہ بالکل اپنی پکی نیت کے ساتھ مکہ کے قریب آ چکا ہے، حرم کے قریب آ چکا ہے، اور بس اب کچھ لمحوں کے اندر وہ کعبے پر حملہ کرنے والا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، حرم کے لوگوں کو، قریش مکہ وغیرہ کو حکم دیا کہ سب نکل کر پہاڑوں پر چلے جائیں. اب سب نکل کر پہاڑوں پر چلے گئے تو عبد المطلب ایک جماعت کو لے کر بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگے کہ اے باری الہ، اس سے لڑنے کی طاقت تو ہمارے اندر ہے نہیں، تو اس گھر کا مالک ہے، تو ہی اس گھر کی حفاظت فرما، ایسے بول بولے. اسی کو عنوان بناتے ہوئے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان اور ایک کافر میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتا ہے، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرا اللہ جو کچھ کرے گا وہی ہوگا، میرا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اس کے سوا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور ایک کافر کی نیت اور ایک کافر کی نظر صرف اسباب پر ہوتی ہے، اسباب پر ان کی نظر ہوتی ہے کہ جو ہوگا وہ اسباب سے ہوگا، اور ہم اسباب اختیار کریں گے تبھی یہ چیز ہوگی ورنہ ہونے والی نہیں ہے. مسلمان بغیر اسباب بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اسباب اختیار کرے گا مسلمان اس لیے کہ ہمیں قرآن و حدیث نے حکم دیا ہے، لیکن بھروسہ تو اللہ پر ہی کرے گا، اس کا بھروسہ اللہ پر ہی ہوگا کہ میرا اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کا پیٹ درد کرتا ہے، ایک آدمی دوا کھاتا ہے، ایک روپے کی دوا لیتا ہے، ایک گولی لیتا ہے، اس کو پیتا ہے اور چند منٹوں کے بعد اس کو پیٹ دکھنا بند ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی وہی گولی کھاتا ہے اس کو اچھا نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کئی مہینوں کی دوا لکھ کر دے دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک کے لیے اللہ نے چاہا کہ اچھا ہو جائے وہ اچھا ہو گیا، دوسرے کے لیے اللہ نے چاہا کہ اچھا نہ ہو تو وہ اچھا نہیں ہو. تو اسباب اختیار کیے کرے یا نہ کرے، اسباب آدمی اختیار کرے نہ کرے، چاہے گا جو اللہ وہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کو پیٹ میں درد ہوا، کوہ طور پر جب گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ عبادی اللہ میرا پیٹ ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ فلاں درخت کے پتے کھاڑو، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کے پتے کھائے، پیٹ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹ میں درد اٹھا، تو پھر وہی پتے کھائے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، کئی مرتبہ کھانے کے باوجود ان کا پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا، تو باری الہ سے دعا کرنے لگے، التجا کرنے لگے کہ اے باری الہ، گزشتہ میرا پیٹ دکھا تھا تو آپ نے فلاں درخت کے پتے کھانے کو کہا تھا، میں نے کھائے، پیٹ کا درد ختم ہوا، لیکن آج بھی پیٹ دکھا تو وہی پتے کھائے لیکن مجھے ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میرے کلیم، بات اتنی ہے کہ اس پتوں کے اندر شفا نہیں تھی، پتوں کے اندر شفا نہیں تھی، میں نے اس میں شفا ڈالی تھی تو تیرے پیٹ کا درد ختم ہوا، اس وقت میں نے شفا ڈالی تھی۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے شفا، ایک ہوتا ہے شفا۔ بہت سے لوگ کبھی کبھی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے، آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ شفا کا معنی ایک کنارا بھی ہوتا ہے، کوئی گھڑا ہو گہرا اور اس کا جو کنارا ہوتا ہے اس کو شفا کہتے ہیں، دوسرا شفا کو موت بھی کہتے ہیں۔ شفا کا دوسرا مطلب موت بھی ہوتی ہے، تو شفا اور شفا الگ ہے۔ شین کے اوپر زبر شفا ہوتا ہے اور شین کے نیچے زیر شفا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو آپ کہتے ہو کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے تو یہ بددعا ہوئی، یہ بددعا ہوئی کہ وہ بددعا کر رہا ہے کہ اللہ تجھے موت دے دے گی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ حرکات کے فرق کو دھیان رکھے اور شفا نہ کہے بلکہ شفا نہ کہے بلکہ شفا کہے کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ بہرحال تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ وہی پیڑ کے پتے کھائے لیکن ان کو تندرستی نہیں ملی۔ کیا معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے ہیں، ہر حال میں اختیار کرنے ہیں، یہ ہمیں قرآن و حدیث نے سکھایا ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور ہجرت سے نکل کر گارے سور وہاں سے 4.5 کلومیٹر ہے۔ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے جو عمرہ حج کے لیے گئے ہیں تو جانے والے جاتے ہیں، بالکل ایسا پہاڑ ہے اور اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدھا پہاڑ ہے، لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھایا اور بٹھا کر پھر اوپر لے گئے۔ تقریباً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی۔ اب 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کتنا ہوگا، وہ وزن اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارے سور کے اوپر لے گئے، اس کی گفا میں لے گئے اور اس کی گار میں لے گئے۔ تو ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عشق کتنا زیادہ ہوگا کہ ہمارے آقا کو ایسے پہاڑ ہیں۔ دوسرے پہاڑ آپ دیکھو گے تو ذرا کروس ہے، ذرا ٹیڑھے، لیکن یہ تو یوں سیدھا ہی ہے۔ ہم جب گئے تھے تو بالکل قریب ہو کر دیکھا تو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ کیسے چڑھے ہوں گے اس کے اوپر، بلکہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے، بس ایسے پتھروں سے چڑھنا ہے، پتھروں سے۔ بہرحال تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گارے سور پر پہنچنے کے بعد وہاں چھپ گئے، وہاں چھپ گئے، حالانکہ ہمارے آقا چاہتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ براق بھیجے تو براق بھیج دیا جاتا اور چند سیکنڈوں میں مدینہ پہنچ جاتے، اور چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے کہ فرشتہ چند منٹوں میں ان کو پہنچا دیتا، لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو اسباب اختیار کرنا ہے، میں بھی اسباب اختیار کرتا ہوں۔ غار ثور میں جا کر چھپ گئے اور 3 روز تک وہاں رہے، ایسا نہیں کہا کہ چلو دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دیکھ لیں گے، اللہ بچانے والا ہے، ایسا نہیں کہا، اسباب اختیار کیے۔ تو جہاں اسباب اختیار کرنا چاہے وہاں اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر ہی ہوگا، بھروسہ ہم اللہ پر ہی کریں گے۔ بہت سارے واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ پر بھروسہ کیا تو ان کا راستہ کیسے اللہ نے ساتھ، ان کو اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ تو آدمی کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اسباب اختیار کرے اور اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر کرے، اور جہاں اسباب ٹوٹ جائے اور جہاں اسباب ختم ہو جائے تو وہاں تو اللہ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، توکل، پورا پورا توکل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ پر بھروسہ تھا تو اللہ نے ان کے راستے ہر جگہ سے نکال دی، ہر جگہ سے نکال دی۔ حضرت سعد بن وقاص ایک جماعت لے کر گئے، لشکر لے کر گئے، اب وہاں جا کر دیکھا، دریا پر جا کر دیکھا، سمندر پر جا کر دیکھا تو ساری کشتی توری ہوئی ہے اور جانے کے کوئی اسباب نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ دیکھو یہ ساری کشتی توڑ دی گئی ہے، لیکن ہمیں آگے تو جانا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حکم ہے، کافروں کے سے مقابلہ کرنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سمندر کے اوپر ہم چل کر جائیں، اللہ سے دعا کرتے اللہ مدد فرمائے۔ جہاں سارے اسباب ٹوٹ گئے وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جتنے اسباب اختیار کرنے تھے کر لیے، اب آگے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن وقاص نے کہا کہ دیکھو پہلا میں اس میں کتا لگا رہا ہوں گا، پھر میرے پیچھے کون لگائے گا، تو 6 آدمی کھڑے ہو گئے کیا۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا میں پہلے گھوڑے کو ڈالوں گا، اس کے بعد یہ 6 آدمی ڈالیں گے، پھر یہ کے بعد دیگرے تم ڈالتے رہنا۔ حضرت سعد بن وقاص نے اپنا گھوڑا چلایا، اسی کو حضرت پانی پر چلا دیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسی کو کہا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ بحر ظلمات میں پھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں حضرت سعد بن وقاص نے گھوڑا دوڑا دیا، ان کے پیچھے 6 آدمی گئے، پھر ان کے پیچھے پورا کا پورا لشکر نکلا، پورا کا پورا لشکر، اور ان کا کوئی بال بھی باقی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے۔ ایک صحابی کا پیالہ نیچے گر گیا اور وہ ایک تھپیرے کے حوالے اور ایک لہر کے حوالے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک پیالہ گر گیا، تو کسی صحابی نے، کسی آدمی نے کہا کہ جانے دو، تمہارا پیالہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا نہ ہو، یا حرام کا ہو سکتا ہے۔ تو وہ تھپیرے کے حوالے ہو گیا، سمندر کے حوالے ہو گیا، سمندر اس کو بہا کر لے گیا۔ تو صحابی نے کہا کہ باری لہا، تو جانتا ہے میرا یہ پیالہ حلال کا پیالہ ہے، میرا اپنا ذاتی پیالہ ہے، میرے حوالے وہ پیالے کو تو فرما دے۔ بس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کنارے پر جب پہنچے ہیں تو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پیالہ، ایک لہر آئی، لہر نے اس پیالے کو لے جا کر کنارے پر رکھ دیا، اس صحابی نے اس پیالے کو اٹھا لیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے راستے صاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ کبھی دکھی نہیں کرتا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوا کرتی ہے۔ ایک صحابی کی جماعت، صحابہ کی جماعت گئی جنگ کے لیے، اللہ کے نبی نے ان کو ایک ٹھیلا بھر کے کھجوریں دی تھی کہ اس کو کھایا کرنا، تو وہ کھجوریں کھاتے تھے. اب مہینہ گزرا، دو مہینے گزرے، صحابہ کو فکر ہوئی کہ زیادہ کھجوریں کھائیں گے تو ختم ہو جائے گی، تو ایک ایک کھجور کھانے لگے. پھر کھجوریں بھی ختم ہو گئی تو پھر وہ گٹھلیاں جو تھی اس کو کوٹ کوٹ کر کھانے لگے، یہ بھی ختم ہو گیا تو چارہ کھانے لگے. لیکن صحابہ کی نظر اللہ پر بھروسہ تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے، گھبراؤ نہیں، ہمارا اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا. ایک رات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساحل سمندر پر سوئے ہوئے تھے اور آرام کر رہے تھے. صبح جب اٹھے تو کیا دیکھتے، ایک بہت بڑی مچھلی ہے جو کنارے پر آ کر لگ گئی ہے اور کنارے پر آ کر پڑی ہے، بہت بڑی مچھلی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس مچھلی کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھانے لگے. کتابوں میں یوں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ ہم نے ان کی آنکھ میں اتر کر تیل نکالا، روغن نکالا، اس کی آنکھ میں ہم 13 آدمی گھسے تھے. کتنے آدمی؟ 13 آدمی ہم اس میں گئے تھے آنکھ کے اندر اور اس میں سے روغن نکالا تھا، تیل نکالا تھا. ذرا سوچیں کہ جس مچھلی کی آنکھ اتنی بڑی ہو کہ جس میں 13 آدمی آرام سے آ جائے، تو یہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی. یہ اللہ کی مدد تھی. اور اس گوشت کو کھایا بھی، ایک مہینے تک کھاتے رہے اور وہ گوشت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمانی. اور یہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کہ اس کے جو ہر پنجر ہے کھڑا کر دیا جائے، پورا ہر پنجر کھڑا کر دیا گیا. اور صحابہ میں سب سے لمبے ترنگے آدمی تھے حضرت قیس بن عبادہ. حضرت قیس بن عبادہ کو بلائے کہ قیس کو بلاؤ. قیس بن عبادہ اتنے لمبے ترنگے آدمی تھے، کتابوں میں یوں آتا ہے کہ جب وہ اونٹ پر بیٹھتے تھے تو اونٹ پر سے ان کے پاؤں نیچے زمین پر لگتے تھے، اتنے لمبے ترنگے تھے. کہتے ہیں صحابہ میں سب سے اونچے یہی صحابی تھے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کہ قیس کو بلاؤ. قیس آئے اور سب سے اونچا جو اونٹ تھا اس پر بٹھایا کہ قیس اس پر بیٹھ جاؤ. اب یہ جو ہر پنجر سیٹ کیا گیا ہے، ہر پنجر کو جو جمایا گیا ہے، اس کے درمیان سے تم نکلو. حضرت قیس اس کے درمیان سے اونٹ لے کر نکلے اور اپنے ہاتھ کو اونچا کیا. کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں تک ان کا ہاتھ بھی نہیں پہنچا، اتنا اونچا ہر پنجر اس کا تھا. تو ذرا سوچیں وہ مچھلی کتنی. تو اللہ پر بھروسہ کرنے والا کی مدد اللہ کرتا ہے. تو مسلمان ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے کسی اسباب پر نظر نہیں ہوتی، اسباب وہ اختیار کرتا ہے لیکن نظر تو اس کی اللہ پر ہوتی ہے. اور کافر کی نظر اسباب پر ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ دنیا خود بخود چلتی ہے، یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں. ارے ذرا سوچے کہ چھوٹی سی گھڑی، یہ گھڑی لے لو، یہ چھوٹی سی گھڑی کو چلانے کے لیے اس میں سیل ڈالنا پڑتا ہے، تو یہ اتنی بڑی کائنات ہے، وہ کیسے خود بخود چل سکتی ہے؟ تو کافر کہتا ہے کہ یہ اسباب سے چلتی ہے. کافر کو اگر پوچھا جائے، ناشتک کو پوچھا جائے، ملحد کو پوچھا جائے کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے، تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے خود بخود چلتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں میگنیٹ ہے، اس میں میگنیٹ. آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ لوگ گئے ہوں بیت اللہ شریف، اللہ ہر ایک کو وہاں لے جائے، تو وادی جین ہم نے خود جا کر وہاں دیکھا تھا، وادی جین میں، کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ گاڑی خود بخود چلتی. ہم نے بوتل، پانی کا بوتل ہے، حالانکہ اس کا ڈھلوان جو ہے، ڈھلوان ڈھال اس طرف ہے یوں، ہم نے بوتل رکھ کر دیکھا ڈھال کے اوپر، تو وہ ہم نے بوتل رکھا تو بوتل اس طرف آنا چاہیے، لڑکتے 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 اس طرف، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہ اس طرف جا رہا تھا، ڈھال چل رہا تھا، لڑکتے 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 دھار چل رہا تھا. تو تحقیق یہ ہے کہ اس میں میگنیٹ ہے، میگنیٹ بھی ہے تو خدا کی قدرت ہے یہ تو. اور ہمارے ہندوستان میں بھی کوئی گڑ جنگل ہیں وہاں بھی ایسی چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں ہیں، صرف وادی جن میں نہیں ہیں، کچھ جگہوں پر، کچھ جگہ ہندوستان میں بھی ہیں گرنار جنگل میں. تو بہرحال تو میں یوں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میگنیٹ ہے، میگنیٹ ایک چیز دوسرے کو کھینچتی ہے تو آتی ہے، یہ دھرتی ہے دھرتی کو دوسرا گھر کھینچتا ہے تو وہ گول گول گھومتی ہے، اور رات ہے تو رات کو دین کھینچتا ہے اور دین کو رات کھینچتا ہے، تو اس طرح یہ دنیا چلتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے. ایک آدمی نے، ایک مسلمان نے جا کر پوچھا ایک ملحد سے، ایک ناشرک سے، کہ بھائی دنیا کیسے چلتی ہے؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ دنیا ایک چیز دوسرے کو کھینچتی ہے، دین رات کو کھینچتا ہے، رات دین کو کھینچتی ہے، زمین، یہ زمین کا گولا ہے اس کو ایک دوسرا گولا کھینچتا ہے، تو یہ گڑ گڑ گھومتی ہے، تو ہر چیز ایک دوسرے کو کھینچتی ہے. میری یہ زبان سے جو آواز نکل رہی ہے اس کو ہوا کھینچتی ہے، تو آپ تک پہنچتی ہے، آپ تک یہ آواز پہنچتی ہے. تو یہ ساری دلیلیں دینے لگا. تو اس آدمی نے، اس مسلمان نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا، اس کے سر پر دے مارا. تو غصے ہو گیا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی دیکھو، تم نے کہا نا ایک چیز دوسرے کو کھینچتی ہے، اس زمین کو دوسری زمین کھینچتی ہے، رات کو دین کھینچتا ہے، میرے ڈنڈے کو تیرے سر نے کھینچ لیا اس لیے تجھے لگا، میرے ڈنڈے کو تیرے سر نے کھینچ لیا. تو بہرحال تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ملحد لوگ ہیں، ناشتک لوگ ہیں، جو یہ چین والے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں. لیکن امریکہ کے اندر ایک محلہ ہے، بہت بڑا شہر ہے، گاؤں ہے ایک بڑا، اس گاؤں کا نام ہے او مائی گاڈ، اس گاؤں کا نام ہے او مائی گاڈ. اس گاؤں میں سارے ناشتک رہتے تھے، یہ ملحد رہتے تھے، اللہ کو نہ ماننے والے، کسی کو نہ ماننے والے، کہ دنیا ایسے ہی بنی، ایسے چل رہی ہے بغیر اسباب کے. تو مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی اس گاؤں کا نام او مائی گاڈ کیوں ہے؟ او مائی گاڈ یعنی اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے. تو بتانے والے نے بتایا کہ یہاں ناشتک لوگ رہتے تھے، ایک وقت یہاں بہت خطرناک طوفان آیا، بہت خطرناک طوفان آیا، پانی کا طوفان، ہوا کا طوفان، اتنا خطرناک طوفان تھا کہ یہاں کے لوگوں کی زبان سے آٹومیٹک بے ساختہ او مائی گاڈ نکل گیا. حالانکہ وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن جب مصیبت آئی تو زبان سے جو نکلا تو یہی لفظ ہے، او مائی گاڈ. تو چاہیے کتنے بھی مان اپنے زبان سے کہتے ہو، لیکن دل میں تو ان کے ہوتے ہیں کہ زمین و آسمان کا چلانے والا، اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، وہ ہے کون؟ اللہ. بہرحال اب دیکھیں آگے واقعہ ہے کہ عبد المطلب تو اپنی جگہ پر چلے گئے، دعا کر کے وہ پہاڑوں میں چلے گئے، مکہ کے لوگ بھی پہاڑوں پر چڑھ گئے. اب صبح جب وہ ہوئی تو ابرہا نے حکم دیا کہ بھائی اپنے ہاتھی کو آگے بڑھاؤ، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود کہاں گیا، اس کو آگے بڑھاؤ. اب جب وہ آگے بڑھنے لگا تو نوفل بن حبیب، جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ جنگ کے لیے آیا تھا ابرہا کے ساتھ، لیکن شکست کھا گیا تھا اور ابرہا نے اس کو قید کر لیا تھا، تو یہ آدمی آگے بڑھا اور ہاتھی کے قریب ہوا، ہاتھی کے کان کو پکڑ کر کہا کہ اے محمود، تجھے پتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ تو حرم کی طرف جا رہا ہے، جو یہ گھر ہے جس کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، کچھ تو تجھے عقل ہے، آگے مت بڑھ، پیچھے ہو جا ورنہ تو بھی ہلاک ہوگا. بس یہ الفاظ اس کے کان میں کہے تھے کہ محمود ہاتھی اسی وقت نیچے بیٹھ گیا. ان لوگوں نے اس کو اٹھایا، مارا، گرز مارے اس کو، دھار دار ہتھیار مارے، نیزے مارے، وہ لو لہان ہو گیا لیکن اٹھنے کے لیے تیار نہیں، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. ابرا کہہ رہا ہے بھائی آگے نکالو اس کو، چلاؤ، مارو اس کو، اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹ میں مار رہے ہیں، سوٹ میں مار رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اور اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ابرا نے کہا کہ اس کو داہنی طرف موڑ دو، داہنی طرف جب موڑا گیا تو وہ اس طرف بھاگا، پھر اس کو واپس لایا گیا. پھر اس کو سینٹر میں لا کر مکہ کی طرف کیا گیا، حرم کی طرف کیا گیا، پھر وہ بیٹھ گیا، پھر اس کو مارا لیکن اٹھا نہیں. ابراہ نے کہا کہ اس کو بائیں طرف موڑ دو. بائیں طرف جب اس کو موڑا گیا تو اس طرف وہ بھاگا، ایک دم سے تیزی سے بھاگا اٹھ کر، اور پھر اس کو واپس لایا گیا اور پھر اس کو آگے کی طرف چلایا گیا مکہ کی طرف، واپس بیٹھ گیا. پھر اس کو کہا گیا کہ یمن کی طرف اس کو دوڑا، یمن کی طرف جب دوڑا گیا تو دوڑا، پھر اس کو موڑا گیا اور کعبے کی طرف لایا گیا اور حرم کی طرف اس کا رخ کیا گیا، واپس بیٹھ گیا. اب یہی ہو رہا تھا، یہی ہو رہا تھا کہ اس کو اٹھائیں، بھگائیں، لے جائیں، آگے بڑھا جائیں، لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. بس یہی کشمکش میں تھے، یہی کوشش جاری تھی کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گول کے گول پرندوں کے آئے. بعض لوگ کہتے ہیں ابابل، ابابل کوئی پرندہ نہیں، ابابل کوئی پرندہ ہے ہی نہیں. تو یہ ابابل کا معنی ہے جماعت، گول، جھنڈ کے جھنڈ، جھنڈ کو کہتے ہیں. ابابل کوئی پرندہ کا نام نہیں ہے، ابابل کا ویسے معنی ہوتا ہے بہت بڑی جماعت، بہت بڑا لشکر، بہت بڑا جھنڈ. بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے کہ ابابل پرندہ تھا، اور کبھی کبھی بتاتے ہیں چھوٹا پرندہ کہ یہ ابابل ہے، یہی ابابل کے ذریعے، حالانکہ وہ کوئی پرندہ ہی نہیں تھا، وہ کوئی دوسرا ہی پرندہ تھا. آج کے زمانے کا کوئی پرندہ تھا ہی نہیں، وہ کوئی تیسرا پرندہ تھا جو اللہ کی مشیت سے اور اللہ کی قدرت سے وہ نکلا ہوا تھا. اور وہ پرندہ کبوتر سے چھوٹا تھا اور چڑیا سے کچھ بڑا تھا. وہ جھنڈ کے جھنڈ آئے، اتنا بڑا جھنڈ تھا کہ آسمان تو دکھائی نہیں دیتا تھا، اوپر آسمان کیا ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. ان کے پروں سے اور ان کی جماعت سے اور ان کے لشکر سے اور ان کی تعداد کی وجہ سے، بڑی تعداد کی وجہ سے آسمان ڈھک گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان کے ہاتھوں کے اندر جو کنکڑی آتی وہ چنے سے تھوڑا چھوٹی، اور دال آتی ہے دال، یہ تویر کی دال، مونگوں کی دال ہوتی ہے نا، مسور کی دال، یہ مسور کی دال سے کچھ بڑی تھی، نہ اتنی بڑی تھی کہ چنا آتا ہے، چنا سے چھوٹی تھی، ایک چونچ میں تھی، دو ہاتھ میں تھی. وہ لے کر آتی تھی اور ان پر گرانے لگی، ان پر گرانے لگی، اور جب ہر طرف سے یہ کنکریاں گرنے لگی، اور کنکریاں اتنی سختی سے اور اتنی تیزی سے گرتی تھی کہ آدمی کے سر میں گھستی تھی، اس کے پاخانے سے راستے سے نکلتی تھی اور ہاتھی کے اندر جاتی تھی. ان کا گھوڑا ہوتا تھا گھوڑا میں جاتی تھی، ان کا اونٹ ہوتا تھا اونٹ میں جاتی تھی، اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو کر نیچے گر جاتے تھے. جب یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے اللہ کا عذاب ڈالنے لگے، اللہ کا عذاب گرانے لگے، کنکریوں کو گرانے لگے، تو ہر ایک حواس پاختہ ہو کر بھاگنے لگے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. تو یہ راستوں میں بھی پرندے ان کے پیچھے جاتے تھے، اور راستوں میں دور دراز تک وہ راستوں میں ٹکڑے 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 ٹکڑے، اور آئے نا قاسم معقول. ایک جانور جب بھوسا کھاتا ہے، ایک جانور جب چارہ کھاتا ہے، چارہ بڑا بڑا ہوتا ہے، جب وہ کھاتا ہے تو اس کو ٹکڑے 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 کر دیتا ہے، اور تھیسر میں ہم ڈالتے ہیں، تھیسر میں چارہ ڈالتے ہیں تو وہ چھوٹا چھوٹا تنکے ہو جاتے ہیں. تو وہ ایسے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے تنکے اور بکھرے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کیوں دیا، یہ عذاب کیوں دیا؟ حالانکہ اللہ چاہتا تو ہاتھی سامنے ہیں تو کوئی ایسے لشکر بھیج دیتا، زبردست لشکر، کوئی سخت بڑا لشکر بھیج دیتا، کوئی بڑی بڑی جسامت والا جسم والا لشکر بھیج دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیڑیوں کو کیوں بھیجا؟ ابراہ کو اللہ تعالیٰ کو ذلیل کرنا تھا کہ تو میرے گھر کو توڑنے کے لیے اتنے بڑے بڑے ہاتھی لایا ہے، تو یاد رکھ میری طاقت تجھے دکھاؤں گا کہ میں چھوٹے چھوٹے جانوروں سے تجھے مراؤں. اور اس نے کعبۃ اللہ کو بے عزت کر کے اپنے گھر کو عزت دلانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اس نے اللہ کی ترتیب اور اللہ کے نظام کو بدلا، تو اللہ نے بھی اپنے نظام کو بدل دیا کہ ہاتھی کو بڑی کسی طاقت سے مارنا چاہیے تھا، اللہ نے اپنا نظام بدلا اور اس کو چھوٹی چھوٹی طاقت. اور پرندے جانوروں میں سب سے کمزور ہوتے ہیں، ہاتھی جانوروں میں سب سے طاقتور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے طاقتور کو سب سے چھوٹے کمزور سے اللہ تعالیٰ نے تحس نحس کرا دیا. پھر آگے کیا ہوا ان انشاءاللہ آئندہ کل اگلی سیرت بیان کی جائے گی. سبحان اللہ.